اور محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد والے محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين. والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له. لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود ورب والمربوب لا بتأويل عدد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. احب الله من احب حسينا. درود پڑھ محمد والے محمد صلی علی محمد محمد. درود پڑھ محمد والے محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ جاسیہ قرآن مجید کے اس سورے کی 18ویں آیت سرنامہ کلام کے طور پر مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناک علی شریعۃ من الامر. اے حبیب، ہم نے آپ کو اپنے امر اور اپنے حکم کے مطابق جو قانون انہیں الہی آپ کو عطا کیا ہے، اس پر پابند رہنے کے لیے قرار دیا. فتبعہا، تو بس انہی قوانین شریعہ کی پیروی کریں. ولا تتبع، اور پیروی نہ کرے احوا الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کا کہ جنہیں اپنا کچھ علم نہیں ہوا کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے قوانین کے مقابلے میں جو کوئی بھی اپنا قانون لے کر آئے، جو کوئی بھی اپنی بات لے کر آئے، درود پڑھے محمد علیہ وسلم، جو کوئی بھی اپنی بات یا قانون لے کر آئے، ان تمام قوانین کی جو حیثیت ہے وہ خدا کے قوانین کے مقابلے میں جہالت کی حیثیت ہے. یعنی جو علم پروردگار کی طرف سے دیا گیا، اس علم کے مقابلے میں جو کچھ بھی آ جائے وہ جہالت ہے. ایک چھوٹی سی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم کہ علم و جہالت میں کیا فرق ہے. مثال کے طور پر آپ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ جب پیاس لگے تو پانی پینا چاہیے, تو جو یہ علم ہے کہ پیاس لگے اور پانی پینا چاہیے یہ آپ کا علم ہے, اور اگر کوئی یہ نہ جانتا ہو کہ پیاس لگے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر وہ کچھ بھی کرتا ہو وہ اس علم کے مقابلے میں جہالت کہلائے گا. آپ کو بھوک لگی تو اس بھوک لگنے کا علم کیا ہے, یہ علم تقاضا کرتا ہے کہ آپ کھانا کھائے تاکہ آپ کا پیٹ بھر جائے. اب اگر آپ یہ نہیں جانتے ہیں تو پیٹ کے بھرنے کے لیے پھر کچھ بھی کریں. مثال دیکھیں, مثال کے طور پہ پیٹ کے بھرنے کے لیے پانی پئیں, پیٹ کے بھرنے کے لیے ایکسرسائز کریں, پیٹ کے بھرنے کے لیے اچھل کود کریں, تو یہ سب چیزیں بہت کچھ ہوگا مگر پیٹ بھرنے کے لیے یہ جہالت نہیں ہوگی, جہالت ہوگی, اسے علم نہیں کہیں گے. بس پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں رہنے کا انداز کیا ہوگا, جس انداز کو میں نے بتایا وہ علم ہوگا, اس کے علاوہ جو کچھ بھی انداز ہوگا وہ جہالت ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی کہ حبیب ایک قانون جو تمہارے خالق نے دیا ہے, ایک قانون جو تمہیں تمہارے مالک نے دیا ہے, تمہاری ذمہ داری اس قانون کی پیروی کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرنا ہے. بس عزیزان محترم اسی بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی تھی اور اس بات کو عرض کیا تھا کہ جو قانون شریعت ہے یہ ہے کیا, کہ یہ مرضی رب اور خوشنودی الہی کا دوسرا نام ہے. خوشنودی الہی یعنی شریعت کی پابندی, شریعت کی پابندی یعنی خوشنودی الہی. بس کہا کہ اسی خوشنودی الہی پر جو جتنا زیادہ پابند نظر آئے گا وہ خالق کا اتنا ہی زیادہ محبوب بن جائے گا. بس جو خالق کا سب سے بڑا محبوب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ پابند شریعت الہی نظر آئے گا. اور اسی پابندی شریعت الہی میں جب پروردگار عالم کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کی پسندیدگی اس کے انجام دینے کے لیے اتنی شدید ہوتی ہے کہ ترک پر غضبناک ہو جائے تو اسے واجب کہا جاتا ہے, اور اگر ترک پہ غضبناک نہ ہو, انجام دینے کو تو کہا ہے مگر ترک کرنے کی رخصت اور اجازت بھی دے دے تو اسے مستحب کہا جائے گا, لیکن توہین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, توہین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. کل اسی مقام تک بات آ کر آئی تھی کہ شریعت الہی کا قانون چاہے واجب ہو چاہے حرام, چاہے مستحب ہو چاہے مکروہ, یہ سارے شریعت الہی ہیں. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دینی احکامات کو جاننے والے افراد آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے کہ اول وقت نماز پڑھیے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی اور کام نہیں ہے, یا جو کام بھی ہے وہ نماز سے کمتر ہے, نماز سے کم اہم کام ہے, اور وہ پلٹ کر آپ کے سامنے کیا جواب دیتے ہیں, کوئی واجب تو نہیں ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھا جائے. اب یہ جو جواب دیا جا رہا ہے خالق کے حکم کے مقابلے میں, گرچہ کہ اس کا حکم واجب نہیں ہے مستحب ہے, یہ جو جواب دینا ہے یہ توہین کرنے کی غرض سے ہے یا فقط چھوٹ کی غرض سے ہے؟ اگر توہین کرنے کی غرض سے تو اول وقت میں نماز پڑھنا بھی حرام ہو جائے گا. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام مراجل کی کتابوں کھڑا کے دیکھ لیجئے کہ جماعت نماز مستحب ہے, مگر ہر مرجع نے اپنی کتاب کا دوسرا مسئلہ اس بات کو لکھا ہے کہ اگر جماعت نماز کو لاپرواہی اور سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ترک کر دیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے. بھائی کام جو مستحب ہے وہ جائز نہیں ہونے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ ترک کرنا عام حالات میں صرف ترک کرنا ہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ترک کرنے کا مقصد توہین ہو, ترک کرنے کا مطلب کم اہم سمجھنا ہو, ترک کرنے کا مطلب خالق کے حکم کا مذاق اڑانا ہو, تو اب پروردگار کی جانب سے کسی مستحب کام کے مذاق اڑانے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور اس کام کے اوپر بھی پروردگار کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. کہا کہ دیکھو انبیاء کو جب حکم دیا جاتا ہے شریعت کی پابندی کا تو ان کے مقام پر صرف واجب اور حرام کی پابندی نہیں ہوتی, ان کے لیے مستحب اور مکروہ کی پابندی بھی لازمی ہے. لہذا اگر مکروہات اور مستحبات کے اندر بھی ان کی پیروی میں کمی آ جائے اور پروردگار عالم کے غضب کا شکار وہ بن جایا کرتے ہیں, جس کی انبیاء کے تواریخ کے اندر کئی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں, چاہے جناب یونس کا قصہ ہو چاہے جناب یوسف کا قصہ ہو, کل یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی. اور عزیزان محترم جو ان تمام کے تمام اعمال شریعت کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیروی کرنے کے اندر اپنے کمال کو پہنچ جایا کرتا ہے, تو پروردگار عالم کی جانب سے ان انبیاء کے درجات میں بھی فرق پایا جاتا ہے. بھائی جو آدم کا درجہ ہے وہ درجہ نہیں ہے جو حضرت نوح کا درجہ ہے, جو نوح کا درجہ ہے وہ درجہ نہیں ہے جو موسیٰ کا درجہ ہے, جو موسیٰ کا درجہ ہے وہ نہیں ہے جو ابراہیم کا درجہ ہے. لہذا ابراہیم کے درجے پر پہنچنے والے کے لیے کیا کہا گیا, سورہ مبارکہ آل عمران میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم نبی بھی ہے، ابراہیم صاحب کتاب بھی ہے، ابراہیم رسول بھی ہے، مگر اس کے باوجود ابراہیم سے کہا تمہارا امتحان ہوگا، تو کیا ابراہیم سے پہلوں کا امتحان نہیں ہوا تھا؟ کا امتحان ہوا تھا، وہ نبوت پہ جا کر رک گئے، اس سے اوپر کا کمال نہیں تھا، اس سے اوپر کی صلاحیت نہیں تھی۔ کسی کا امتحان ہوا، انہیں موسیٰ بنا دیا، صاحب کتاب بنایا، ایک لمحے ایک مرحلے تک کا امتحان دے سکے، اس سے اوپر کا امتحان نہیں تھا، لہذا رسالت تک آ کے رک گئے۔ اب اس سے اونچا عہدہ کون سا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم تمام مقامات کو کراس کر گئے، لیکن اب بھی ابراہیم کے پاس کچھ مقام باقی تھے جس کی صلاحیت ان میں موجود تھی، اسی صلاحیت کو دیکھ کر خدا نے ان کا امتحان لیا، کہ وَإِذِ ابْتَلَى، ہم نے محل آزمائش کرا لیا ابراہیم کو، ربہو، اس کے رب نے، اور فرمایا ابراہیم اپنے اس امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ، اپنے کمال کو پہنچ گئے۔ اَتَمَّهُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ 100%، یعنی اب ابراہیم میں ترک اولا کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی۔ انبیاء کے اندر ترک اولا کی گنجائش تھی، آدم نے ترک اولا کیا، جنت سے نکال دیے گئے، حضرت یونس نے ترک اولا کیا، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیے گئے، حضرت یوسف سے ترک اولا ہوا، نبوت اگلے نسل کے اندر نہ چلی، حضرت یعقوب سے ترک اولا ہوا، بیٹے کا غم برداشت کرنا پڑا، یہ سارے امتحان ہو رہے۔ حضرت موسیٰ سے ترک اولا ہوا، خضر کے سامنے زانو ادب طے کر کے شاگردی اختیار کرنا پڑی، مگر جب ابراہیم کا مقام آیا، کہا ابراہیم تم نے 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب 100% کامیاب ہو گئے تو خدا کی جانب سے سند ملی، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم نے تم کو سب سے بلند عہدہ امامت کا دے دیا، جو امتحان کے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ ابراہیم کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی، جب نبی بنے تو یہ خواہش نہ تھی، رسول بنے تو یہ خواہش نہ تھی، مگر جب امام بنے کا فرمایا ومن ذریتی، پروردگار یہ اتنا بڑا ہوتا ہے، ابراہیم تیرے خلیل کی یہ خواہش ہے کہ میری ذریت میں چلے جائے، فرمایا قال لا ینال عہدی من الظالمین، کہ دیکھو یہ عہدہ تمہاری ذریت میں دوں گا، چونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، مگر ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب آل ابراہیم کا مقام سمجھ لیا جزان محترم، اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر کا فرمان ہے، فرمائے ما بال اقوام اذا ذکر عندهم آل ابراہیم فرحوا واستبشروا، کیا ہو گیا ہے میری قوم کو کہ جب ان کے سامنے آل ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور انہیں آل ابراہیم کے مقامات کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُمْ آلَ مُحَمَّدٍ اجْتَمَعَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے آل محمد کے مقام کو بلایا جاتا ہے تو ان کا دل تنگ ہو جایا کرتا ہے، آل محمد کے فضائل سن کے انہیں اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ بھی ہوا ہوگا؟ اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، یاد رکھو کائنات میں تمہارے خدا کے بعد سب سے بڑا مقام جس نبی کا ہے وہ محمد مصطفیٰ، اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہے لو ان عبدا جاء یوم القیامۃ بعمل 70 نبیا، کہ اگر قیامت کے دن کوئی شخص 70 انبیاء کے عمل کو لے کر حاضر ہوگا، ما قبل اللہ ذلک عندا، پروردگار اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا، حتی یلقاہ بولایتی و ولایت اہل بیتی، جب تک وہ میری ولایت اور میرے اہل بیت کی ولایت کے ساتھ حاضر نہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا جس مقام پر ابراہیم پہنچے تھے عزیزان محترم، وہ مقام امامت کی ابتدا کا مرحلہ تھا، اور جس مقام کے اوپر آل محمد پہنچے ہیں وہ امامت کے کمال کا مرتبہ ہے۔ دونوں مقام میں فرق ہے، ابراہیم امتحان دے کر گویا اس کلاس میں پہنچ گئے کہ جس کلاس کا عنوان امامت ہے، اور آئمہ اس کلاس میں اس مقام کے اوپر کمال پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ابراہیم کو اپنی خلت میں دیکھنا چاہتے ہو، نوح کو اپنی نجابت میں دیکھنا چاہتے ہو، آدم کو اپنی صفوت میں دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ کو اپنے تکلیمیت میں دیکھنا چاہتے ہو، فنظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، یہ تمام انبیاء کی صفت جس فرد میں آ کر جمع ہو جاتی ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کے بعد امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت جامعہ میں گویا پیغمبر کے اسی قول کی مزید وضاحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وشرقت الارض بنورکم وفاز الفائزون بولایتکم بکم یسلکو الی الرضوان وعلی من جہد ولایتکم غضب الرحمن. کیا فرمایا؟ اور زمین تمہارے یعنی اہل بیت کی بات کر رہے ہیں جن کے لیے زیارت جامعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, زمین تمہارے علم و امامت و رہبری و ولایت, علم کی بات کرے تب اہل بیت ہے, امامت کی بات کرے تب اہل بیت ہے, رہبری کی بات کرے تب اہل بیت ہے, ولایت کی بات کرے تب اہل بیت ہے, انہی پر آ کر یہ چاروں عہدے مکمل ہوتے ہیں. امام فرماتے ہیں زمین تمہارے علم و امامت, تمہاری رہبری و ولایت کے نور سے روشن ہے, اور کامیاب ہونے والوں کے لیے تمہاری ولایت کے ذریعے ہی کامیابی ممکن ہے. تمہاری وجہ سے رضوان الہی یعنی رضائے الہی ہے, اور تمہاری ولایت کے منکر کے لیے غضب الہی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب اس آیت کو پیغمبر کے اس فرمان کو ملائیے. کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْعَمْرِ. اے حبیب تمہارے لیے ہماری شریعت کی پابندی لازمی ہے. شریعت کیا ہے؟ رضائے الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ. آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ اگر رضائے الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ولایت میں داخل ہو جاؤ. جو ہماری ولایت میں داخل ہو جاتا ہے وہ رضائے الہی اختیار کر لیتا ہے, جو ہماری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے وہ غضب الہی کا شکار بن جاتا ہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اب عزیزان محترم, اس آیت کے لیے جو میں نے پیغمبر اکرم کے قول کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں کی خدمت میں, وہ کیا حدیث ہے؟ فرمائے وہ حسین و منی و انا من الحسین. پیغمبر فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یعنی جو بھی شریعت کا بیان مجھ سے ہوا ہے وہ تمہیں حسین سے ملے گا, اور جو کچھ تمہیں حسین سے ملے گا وہ وہی ہے جو تمہیں مجھ سے ملا ہے. جو کچھ تمہیں مجھ سے ملا ہے وہ حسین کی ذات سے ملے گا, اور جو کچھ تمہیں حسین کی ذات سے ملا ہے وہ وہی ہے جو میری ذات سے ملے گا. فرمایا احب اللہ من احب حسینہ, یعنی پیغمبر نے حسین سے محبت کرنے والے کے مقام کو بیان کیا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے خدا محبت کرتا ہے. اب یہ دونوں جملے کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہنے والا کوئی عام سٹیٹس کا نہیں ہے, کہنے والا وہ جو حبیب خدا ہے, کہنے والا ہے جو اس کے خاطر کائنات بنی ہے, کہنے والا وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم اپنے عرش پر بلا کر اپنی آیات کا نظارہ کروایا کرتا ہے. وہ رسول اگر کچھ کہتا ہوا نظر آئے تو قرآن مجید کی سند مل جاتی ہے کہ وما ینتقو عن الہوا ان ہوا وحی یوحا. ہمارا حبیب اپنی خواہش سے کچھ بھی کلام نہیں کرتا, جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. لہذا نبی کے قول کو کسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے فرد کی محبت نہ سمجھنا. نبی اگر کبھی ممبر پہ کہے تو وہ بھی وحی الہی ہے, گھر میں کہے تو وہ بھی وحی الہی ہے, راستے میں کوئی کام کرے تو وہ بھی وحی الہی ہے, میدان جنگ میں کچھ کرے تو وہ بھی وحی الہی ہے. اب نبی کہہ رہے حسین و منی و انا من الحسین, یہ جملہ ہے خبریہ. احب اللہ من احب حسینہ, یہ جملہ ہے دعائیہ. یہ دونوں جملے وہ ہیں کہ جو نبی کے کہے ہوئے. اب اگر نبی کی خبروں کو دیکھنا ہو تو نبی خبر دینے والا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہو چکا ہے وہ بتائے گا. دعا کا مطلب یہ جو ہونے والا وہ بتائے گا. تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جب سے کائنات بنی تھی تب سے میں تمہیں اپنا اور حسین کا رشتہ بنا رہا ہوں, اور جب تک کائنات رہے گی تب تک میں تمہیں حسین سے محبت کرنے والے کا مقام بتا رہا ہوں. درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور مرتبہ درود پڑھے محمد والے. عزیزان محترم, دنیا کے اندر کسی کی بھی کوئی خبر ہوا کرتی ہے, کوئی قول ہوا کرتا ہے, تو خبر کا مطلب کیا ہے؟ کسی ہونے والے واقعے کی اطلاع دینا. آپ خبر نامہ جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے 9 بجے تک کا خبر نامہ دیکھا تو 9 بجے تک کے جتنے بھی واقعات دنیا میں ہوئے جو اہم ہیں اس کی آپ کو خبر دی جاتی ہے. اب یہ جو خبر آپ کو دی گئی, کیا آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ آپ کہیں گے بھائی خبر دینے والے نے خبر دی ہے, جب تک تحقیق نہ ہوگی کیسے معلوم ہوگا کہ خبر سچی ہے جھوٹی؟ ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے, ایک خبر نبی کی جانب سے آئی. اب میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ خبر کا نبی سے آنا ثابت ہو جائے کہ نبی کی جانب سے آئی ہے, اب آپ سے کہوں یہ بتائیے سچی ہے جھوٹی, تو آپ میں سے کس کی مجال ہے, کس میں ہمت ہے, کون سوچ سکتا ہے کہ نبی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کسی میں امکان ہے؟ اگر امکان ہوگا تو مسلمان باقی نہیں رہے گا. اور حتیٰ یہ کہ یہ امکان تو مکے کا مشرک بھی نہیں دیا کرتا تھا. مکے کا مشرک پیغمبر کی نبوت کو مانتا ہو نہ مانتا ہو ان کی خبر کو جھوٹا نہیں مانا کرتا تھا. لہٰذا پیغمبر اکرم نے جب پہلی مرتبہ اعلان نبوت کیا تو صفا کی پہاڑی کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، بلکہ کچھ روایتوں میں کہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے جو صفا و مروہ کے سامنے کی پہاڑی ہے، اور وہاں جانے کے بعد کیا کہا؟ پیغمبر نے اپنی اسی صداقت کو منوایا کہ جو 40 سال تک اس محمد کی صداقت پر ایمان لائے ہوئے تھے، سب سے پہلے اس بات کا اقرار کروایا اور کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار تمہاری جانب بڑھ رہا ہے، ایک بڑا لشکر تمہاری جانب بڑھ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم کیا کہو گے اس کے بارے میں؟ تو کوئی ایک بھی مکے کا نہ تھا، تاریخ بتا دے، کوئی ایک فرد تو ایسا جو پلٹ کے یہ کہے کہ محمد ہم اس خبر کو نہیں مانیں گے، ہم جا کر اس کی تحقیق کریں گے، ہم جا کر اس کی جانچ کریں گے، با آواز بلند سب نے مل کر ایک مرتبہ کہا اے محمد ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تمہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس خبر کی صداقت کے اندر بھی شک نہیں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب میدان مباہلہ کے اندر پیغمبر اکرم کا مقابلہ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، عیسائی پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے، پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے، کس خبر کے اندر؟ کہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تو خدا ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ بن باپ کے پیدا ہونا اگر کسی کو بیٹا بنا دیا کرتا تو یہ مقام سب سے پہلے جناب آدم کو ملنا چاہیے تھا۔ بھائی، جو عقل تقاضا کرتی بات عقل پہ ہوگی کہ اگر تمہارے نزدیک بن باپ کے پیدا ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو آدم اور حوا کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ بھی بن باپ کے پیدا ہوئے، تو پہلے انہیں مانو۔ یعنی تمہیں اس بات کا شرف نہیں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ واحد خدا کا بیٹا ہے، پھر تو ایک سلسلہ ہو جائے گا، جہاں جہاں باپ نہ ملے گا نعوذ باللہ وہاں سب کا باپ خدا قرار پائے گا۔ لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اب طے پایا فَمَن يُحَاجَّ فِيكُمْ، جب تمہارے لیے محاجہ ہو جائے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم دینے کے بعد بھی تم آپس میں بحث کرتے ہوئے نظر آؤ تو پھر ایک ہی طریقہ کار ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں کہا ندو ابنا انا و ابنا کم و نسا انا و نسا کم و انفسا انا و انفسا کم ثم نبتہل۔ تو غور کیجئے گا، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر خدا کے لعنت کو طلب کرنا جھوٹے پر، تو اس کا مطلب ہے کہ خبر یا سچی ہوتی ہے جھوٹی۔ اگر نبی جھوٹا ہوگا نعوذ باللہ تو نبی پہ لعنت آ جائے گی، اور اگر عیسائی جھوٹے ہوں گے تو عیسائی پہ لعنت آ جائے گی۔ تو خبر سچی اور جھوٹی ہو سکتی ہے، پیغمبر اپنی خبر پر کتنے زیادہ صداقت پہ قائم تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ اگر اپنے ساتھ غیروں کو لے کر آئیں گے تو سمجھ لینا کہ اپنی صداقت میں شک ہے۔ اب شک کتنا ہی کیوں نہ ہو، شک شک ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اپنے آل و اولاد کو لے کر آ جائے تو سمجھ جانا ان کو شک نہیں ہے۔ اور ایک نے پلٹ کے کہا، بھائی شک ہو جھوٹ تو جھوٹ کی بات، آنے والے جو چہرے آ رہے ان چہرے کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ چہرے کہ اگر پہاڑ کو حکم دے دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ لہٰذا ایزان محترم، وہ پیغمبر کی صداقت پر اتنا ایمان لے آ گئے کہ پیغمبر اتنے سچے تھے کہ اس سچائی پر اپنی اولاد کو داؤ پہ لگا کر بیٹھ گئے، اور وہ آنے والے اتنے سچے ہیں کہ اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب اگر کوئی پیغمبر کی صداقت پر مسلمان ہو کر یہ کہے کہ مجھے آج سے پہلے بھی شک تھا، آج شک اور زیادہ ہو گیا ہے، تو سمجھ جانا وہ مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہو گیا، عیسائی سے بھی ذلیل تر ہو گیا۔ درود پڑے محمد والے محمد پر۔ عیزان محترم، درخواست کی جا رہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے تاکہ گیٹ کے پاس جگہ بن سکے۔ درود پڑے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بار درود پڑے محمد والے محمد۔ تو عیزان محترم، پیغمبر کے قول کی صداقت کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا ہے۔ اور پیغمبر کی دعا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دعا کسے کہتے ہیں عیزان محترم؟ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں، کوئی یہاں پر باشعور عمر کے اندر، اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان بھی ناراض نہ ہو جائے کہ ٹین ایجرز کی جو سٹیٹس سٹارٹ ہوتا ہے، جو لائف سٹارٹ ہوتی ہے، وہ 13 سے ہوتی ہے۔ 13 سال سے اوپر کی عمر والا ہر جوان یہاں پر موجود ہے، کیونکہ ممیز کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اگر 13 سال سے اوپر کے جتنے بھی افراد موجود ہیں، کوئی 13 کا ہی ہوگا، کوئی 15 کا ہوگا، کوئی 20 کا ہوگا، کوئی 25 کا ہوگا، کوئی 50 کا ہوگا، کیا آپ میں سے ہر ایک کی دعا ہمیشہ قبول ہوئی ہے؟ हर दुआ जो आपने मांगी है वो कबूल हुई है? ऐसा तो नहीं है, कुछ दुआएं आपकी कबूल होती है, कुछ दुआएं कबूल नहीं होती। अच्छा ये बताइए, जब दुआ कर रहे होते हैं तब आपको यकीन होता है कि आपकी दुआ कबूल होगी और जो आप मांगेंगे वो आपको मिलेगा?
का ऐसा भी नहीं होता भाई, दुआएं मांगी और कबूल ना हुई, इसमें आपने कुछ वक्त दिया। मसलन आपने दुआ मांगी कि मुझे इम्तिहान में कामयाब कर दे, तो अभी कहा तो अभी इम्तिहान तो नहीं था। जब इम्तिहान होगा, इम्तिहान का रिजल्ट आएगा, तब आपको मालूम होगा कि आपकी दुआ कबूल हुई नहीं हुई। आपने कहा मुझे जॉब मिल जाए, तो जब तक आप इंटरव्यू देने जाएंगे नहीं, इंटरव्यू हो नहीं जाएगा, रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा, तब तक आपको मालूम नहीं होगा कि आपकी दुआ कबूल हुई नहीं हुई। ये तो वो है कि जो मुस्तकबिल की दुआ है, और एक है कि जो आप अभी दुआ कर रहे हैं और मैं आपसे कहूँ अभी मुझे बताइए कि आपकी दुआ कबूल होगी नहीं होगी। कबला क्या मालूम दुआ कबूल होगी नहीं होगी, हमारा काम तो दुआ मांगना है। क्या पैगंबर की दुआ भी आप ऐसा ही समझते कि पैगंबर अगर दुआ मांग रहे तो पैगंबर की दुआ में भी शक हो कि वो कबूल होगी नहीं होगी? का फर्क क्या है? का पैगंबर वमा तशाउना इल्ला यशा अल्लाह है, वो कोई चाहत नहीं रखता सिवाय खुदा की चाहत के। चाहत दुआ क्या होती है? मसलहत के साथ अटैच होती है। मसलहत होगी तो दुआ कबूल होगी, मसलहत ना होगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। का आपका बच्चा है, आपसे कहता है मिसाल के तौर पर कि मुझे आइसक्रीम दिला दे, तो बच्चे ने कह दिया और बाप उसकी बात को पूरा करे, उसका गला ख़राब हो तो घर वाले क्या कहेंगे? ये ज़्यादती कर रहे हो। कब बच्चे ने मांगा मैंने दे दिया, कब वो तो बच्चा है आप तो बच्चे नहीं, वो तो बच्चा है आप तो बच्चे नहीं। समझ में आई आपकी बात? यानी हर वो चीज़ जो बच्चा तलब करे उसकी मसलहत में ना हो उसे पूरा करना जुल्म है और जुल्म करने वाला जालिम है। लिहाजा अगर बाप इसको गले के ख़राब होने के बिना पर आइसक्रीम ना दिलाए तो कोई भी अकलमंद इसे जालिम नहीं कहेगा और हर अकलमंद दिलाने वाले को जालिम कहेगा। अब आपने दुआ मांगी कि परवरदिगार मुझे औलाद दे दे, खुदा को मालूम है ये औलाद को संभालेगा नहीं, जालिम बन जाएगा। अब वो खुदा वक्त आने से पहले औलाद ना दे तो खुदा नऊज़ुबिल्लाह जालिम नहीं है, मसलहत के तहत दुआ कबूल होगी। आप मसलहत को जानते नहीं हैं, आपका काम मांगना है उसका काम मसलहत के मुताबिक दे देना है। जो दुआ यहाँ कबूल नहीं होगी उसका अजर कयामत में मिलेगा, दुआ बेकार नहीं रहेगी, इसलिए कि खुदा ने कहा है कि दुआ मांगो, वो दुआ का अजर देगा। मसलहत होगी तो दुनिया में कबूल होगी। एक लम्हे के लिए बताए, वो अली जो ये कहता हुआ नजर आए मालिक अश्तर को कि मालिक अश्तर ने जंग सिफीन में लैलतुल हरीर के अंदर जो बड़ी गजबनाक जंग हुई थी, पूरी जंग सिफीन जो 11 महीने या 1 साल और 1 महीने चली, उनके तमाम कत्ल होने वाले एक तरफ, लैलतुल हरीर में कत्ल आने वाले एक तरफ, अकेले मालिक अश्तर ने 999 लोगों को मार दिया और अली ने 1000 लोगों को कत्ल किया। मालिक अली के सामने आकर कहने लगा, आज अली नंबर में फकत एक ही पीछे रह गया। अली ने कहा, लेकिन मालिक तेरे मारे हुए और मेरे मारे हुए बराबर नहीं है, मैंने जो मारा कयामत तक के लिए नस्ल में देख कर मारा, कहीं बुग्ज़े अली रखने वाला तो नहीं है, तूने जो मारा जो सामने आया उसे मारता गया, लिहाजा अली की तलवार के चलने में तेरी तलवार के चलने में फ़र्क है। जो मसलहत को जाने उसे अली कहते हैं, जो ना जाने उसे गैर अली कहते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा क्या फर्क हुआ? कहा कि जो अली बगैर मसलहत के जाने तलवार नहीं चलाता वो अपनी जबान कहां चलाएगा, वो दुआ कहां मांगेगा। और जब अली का मकाम यह है तो अली जिसके लिए लहजु बलागा में फरमाए, अना अब्दु मिन अबीदे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। सोचो कि जब वो मोहम्मद दुआ करेंगे तो कयामत तक के लिए मंशा और मसलहत इलाही को देख कर दुआ करेंगे। अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर ऐसा पैगंबर कहे अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करे उसे खुदा मोहब्बत करेगा, तो समझ में आ जाएगा कि हुसैन से मोहब्बत कोई छोटा अमल नहीं है, ऐसा अमल है जो महबूब इलाही बना दिया करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही वजह है करबला के मैदान में जो ये बात समझते थे कि हुसैन से मोहब्बत किसे कहते हैं, वो हुसैन के हुक्म के ऊपर मरने को तैयार थे। जवान तो जवान, बूढ़े तो बूढ़े, बच्चे और नौजवान भी हुसैन से मरने के लिए लजाजत करते हुए नजर आ रहे थे, इसरार करते हुए नजर आ रहे थे। आज जिस शहीद का तस्करा है वो एक मजलूम बाप का मजलूम बेटा है। कैसा अजीब मजलूम है ये कि जिस तरीके से इसके बाबा के जहर पीने के नतीजे में कलेजे के 70 टुकड़े हुए, वैसे कासिम के जिस्म के 70 टुकड़े हो गए। अजीजान मोहतरम, जिस तरह से हसन मुंह से
उल्टियों के नतीजे में खून की उल्टियां करते करते अपने जिगर को मुंह से निकाल रहे थे, वैसे ही लश्कर आदा ने कासिम का लाशा जिंदगी के अंदर ही अपने टापों तले पामाल कर दिया। ये कासिम कौन है ऐजान मोहतरम? 13 साल का सिन रखने वाला नौजवान है। शब आशू जब हुसैन सबको सबका मकाम में शहादत बता रहे थे, हर एक को बता रहे थे कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी शहादत यहाँ पर होगी, तुम्हारी शहादत इस मकाम पर होगी, तुम इस मकाम पर घोड़े से गिर के मरोगे। बस एक मर्तबा जब सारे शहीदों का तस्करा हो गया, कासिम ने अपना नाम अपने चचा जान से ना सुना तो अपने एड़ियों के बल खड़े हो गए। मकातिल में लिखा है कि कासिम का कद छोटा था, लिहाजा पंजों के बल खड़े होकर कासिम गोया अपने आप को नौजवानों के बराबर दिखाकर कह रहे थे कि मैं भी इस काबिल हूँ कि मुझे शहीद होने का मौका मिले। चचा जान ये बताइए, कल मेरा नाम शहीदों में है या नहीं? हुसैन ने जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल के मुकाबले में सवाल किया, कासिम ये बताओ कैफा इंदकल मौत, तुम्हारी निगाह में मौत क्या होती है? अब देखिए अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो जवाब में कह रहा है अगर आपकी मोहब्बत में मरना हो तो ये मरना शहद से ज्यादा शीरीन हुआ करता है। अब इमाम ने कहा कासिम कल के शहीदों में तुम अपना नाम ले रहे हो, अरे शहादत तो वो हलावत है जो असगर के हिस्से में भी आएगी। अब कासिम अपना तस्करा भूल गए, एक मर्तबा गैरत है हसनिया जोश में आती है और कहती है कि चचा जान क्या ये लश्कर खैमे में घुस आएंगे? मैं कहूंगा कासिम जिस खबर को सुनकर तुम बर्दाश्त ना कर सके, सलाम ओ सैयद सज्जाद पर जिन्होंने ये खबर सुनी नहीं, अपने आंखों से बीबियों के सरों से चादरों को छीनते हुए, खैमों को आग लगते हुए, बीबियों को बयाबान करबला में बिखरते हुए देखा। बस अजीजो एक मर्तबा शब आशूर गुजरती है, रोजे आशूर आ जाती है, एक एक करके हुसैन के नासिर हुसैन पर अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। होर जाके शहीद हुआ, होर का गुलाम जाकर शहीद हुआ, होर का बेटा बुकैर शहीद हुआ। बारी आई और अजीजों की और हुसैन के साथियों की, मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हुए, गुलाम जॉन शहीद हुए, हबीब इब्ने मजाहिर शहीद हुए, एक एक करके लोग शहीद हो रहा है। हत्ता के नमाज का वक्त आ गया, नमाज के बाद अब अजीजों की बारी आ रही है, अकबर का लाशा आ गया और मोहम्मद का लाशा आ गया, मगर कासिम को इजाजत नहीं मिल रही। जब भी जाते हैं कहते हैं कि तू मेरे भाई की शबी है, कैसे मरने की इजाजत दूं? एक मर्तबा एक बीबी को अपने बेटे के रोने की आवाज आई, कहा बहन जैनब मुझे लगता है कि मेरा बेटा मेरा यतीम हसन रो रहा है। अब जो बाहर जाकर जैनब ने देखा कासिम उमूदे खैमा पर अपने दोनों जानुओं के ऊपर अपने सर को रखकर जारो कतार गिरिया कर रहे थे। एक बार उम्मे फरवा अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है, अपने यतीम बच्चे को अपने सीने से लगाकर तसल्ली देती है, कहा बेटा कासिम क्या हुआ, अभी तक तुम लड़ने नहीं गए? कहा अम्मा जान यही तो मसला है, जब इजाजत लेने को जाता हूँ चचा जान कहते कि तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, हम तुम्हें कैसे लड़ने की इजाजत दे? अजीजों सुनोगे, कासिम उस खूबसूरत नौजवान का नाम था, जब कासिम को इजाजत मिली खैमे से बाहर निकले, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है काना वजहू कल कमर, अरे उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, जो दुश्मन की निगाह में चांद की तरह हो वो अपने चचा हुसैन की निगाह में क्या होगा, वो उम्मे फरवा की निगाह में क्या होगा, कैसे हुसैन इजाजत दे? एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कहा मुझे याद आ गया सन 50 हिजरी 28 सफर का दिन था, जब तुम्हारे बाबा ने कहा था उम्मे फरवा जब कासिम पर कोई मुसीबत का वक्त आ जाए कासिम को कहना 2.5 साल की उम्र में जो पर्ची जो तावीज मैंने बांधा है उसे खोल के पढ़ ले। अब जो तावीज हसन कासिम ने खोल कर पढ़ा इसमें इबारतें लिखी थी, बाबा की इबारत थी, इजा वजद तुम अम्मका फी करबला फरीदान मजलूमान अतशानान, जब तुम अपने चचा को करबला के मैदान में तनहा देखना, मजलूम देखना, प्यासा देखना, मेरी जानिब से अपने आप को कुर्बान कर देना। कासिम के चेहरे पर तबस्सुम आया, पर्ची लेकर मैं कहूंगा वसीयत हसन लेकर शहादत नामा लेकर चले। अब जो चचा को कहा आपके भाई का वसीयत नामा हुसैन ने कभी अपनी पेशानी पे रखा, कभी अपने लबों से पढ़ा, अब तहरीर पढ़ते जाते हैं चेहरे का रंग तब्दील होता जाता है, قاسم کو اٹھا کر مقتل میں لکھا ہے. حسین اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نہ روئے. روتے روتے فغشیا ہوا, دونوں کے دونوں بے ہوش ہو گئے. زینب نے دونوں کو جگایا. حسن کی تصویر قاسم کو حسین نے تیار کیا, امامہ حسن سر پر رکھا, زرہ پہنانا چاہتے تھے. قاسم اس کمسن نوجوان کا نام تھا جن کے اندازے کی کوئی زرہ نہیں تھی. بغیر زرہ کے قاسم کو سوار کروایا, ایک مرتبہ سوار کر کے بھیجا, رجس پڑا قاسم کے مقابلے پہ. عمر ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو بھیجا. اب جو ارزق نے سنا کہ میری شان نہیں ہے کہ میں اس بچے سے جا کے لڑوں, اپنے ایک بچے کو روانہ کیا. قاسم نے دو نیم کیا, دوسرے کو بھیجا دو نیم کیا. بعض روایتوں میں سات بچے تھے, ساتوں کو پھر نار کیا. ارزق کی آنکھوں میں خون آ گیا. بچوں کا انتقام لینے کے لیے ایک بدمست ہوش کی طرح میدان میں آتا ہے. اب حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. بارے الہ حسین قربانی دینے سے نہیں گھبراتا, مگر حسین چاہتا ہے اس متکبر کے سامنے آل محمد کے اس بچے کو کامیابی ہو. ام فروہ مسلح پہ گری, حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا, قاسم کا وار چلا. ارزق پہلوان بھی زمین کربلا پہ واصل جہنم ہوا. عمر ابن سعد کی آواز آئے, مل کر حسن کے بچے پر حملہ کرو. اب دائیں جانب کا لشکر بڑھا, بائیں جانب کا لشکر بڑھا. قاسم لڑتے لڑتے کہتے کہ جوتے کا تسمہ ایک مرتبہ کھلا, بچپنا تھا یہ دھیان نہ رکھ سکے کہ ظالم کی تلوار چلی. جھک کر ایک مرتبہ تسمے کو باندھنا چاہا, ایک تلوار تصویر حسن پر چلی. قاسم ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سنبھل نہ سکے, آواز دی, یا اماں ہو ادرکنی, چچا مدد کو آئیے. قاسم کی آواز کو سن کر حسین بیتاب ہو گئے. میمنہ پر حملہ کیا, میسرہ کو پلٹا, ایک مرتبہ آواز آتی گئی, چچا مدد کو آئیے, چچا مدد کو آئیے. جب ایک مرتبہ دشمن کا لشکر ہٹا, حسین نے عجیب منظر میں اپنے بھتیجے قاسم کو دیکھا کہ زندگی کے اندر قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. حسین لاشا قاسم پر رک کر کہتے ہیں, ارے کتنا شاک ہے تیرے چچا پر, تو مدد کے لیے پکارتا گیا مگر تیرا چچا تیری مدد کو نہ.
الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.